شروع خداوند کریم کے نام سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، درود و سلام پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان اطرت اہل بیت پر۔ ناظرین، انسان کے اندر بہت ساری ایسی صفات پائی جاتی ہیں کہ اگر وہ انسان چاہے جتنے بھی ترقی یافتہ معاشرے میں ہو، اور اگر وہ صفات اس کے اندر نہ ہو تو وہ انسان انسان نہیں بلکہ جانور ہے۔ ان میں سے ایک صفت جو ہے وہ حیا کی صفت ہے۔ اگر انسان با حیا ہو تو انسان جیسے بھی معاشرے میں رہتا ہو، انسان اپنے آپ کو کمال کے درجے تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس یہی بے حیائی ہو اور عفت نہ ہو، تو انسان چاہے دنیا کے جس ترقی یافتہ معاشرے کے اندر بھی رہتا ہو، تو وہ اور جانور دونوں برابر ہیں۔ تو اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو با حیا اور با کمال لے کر جائیں، تو ہمیں اپنے اندر صفت کو ظہور دینا پڑے گا۔ ماہ مبارک کا مہینہ اسی لیے انسان کی زندگی میں آ کر نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ پورے اجتماع کو حیا اور عفت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ خود بخود انسان با حیا اس ماہ مبارک کے اندر ہو جاتا ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے مہمان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام مہمان خدا میں نصرت عباس کم اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں جس مہمان کو دعوت دی ہے، مولانا حجت السلام والسلمین سید نجیب الحسن زیدی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔
السلام ورحمۃ اللہ۔
بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئے۔ جیسا کہ ہم نے ماہ مبارک کے اندر انسان کی مختلف صفات کے اوپر بحث کی، ان میں سے ایک چیز عفت اور حیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آج ہم کہ کس طرح ماہ مبارک کی اس کے اندر کس طرح انسان کو یہ صفت جو ہے وہ کمال تلے جاتی ہے، لیکن خود صفت جو ہے وہ حیا اور عفت وہ ہے کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، علماء نے اس کی تعریف کی ہے، عفت کی بھی اور حیا کی بھی الگ الگ تعریف کی ہے۔ در حقیقت عفت کہتے ہیں شہوتوں سے اپنے آپ کو بچانے کو، انسان شہوتوں کا اسیر نہ ہو،
صحیح،
اس سے اپنے آپ کو بچا لے جائے، تو اسے کہتے ہیں عفت۔ حیا در حقیقت جو سادہ الفاظ میں ہم بیان کر رہے ہیں ناظرین کے لیے، کہ حیا کہا جاتا ہے شرم کو۔ اب حیا کی تقسیم کی پھر ہوئی ہے کہ امام علی رضی اللہ علیہ کی حدیث میں ہے کہ حیا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انسان اپنے سے شرم کرتا ہے، ایک خدا سے شرم کرتا ہے۔
صحیح،
کہ حیا دو طرح کی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے بے حیائی کے کہ نہ وہ خود سے شرم کرتا ہے نہ وہ خدا سے شرم کرتا ہے۔
صحیح،
ایسا بے شرم انسان جو نہ خود سے شرم کرے نہ خدا سے شرم کرے، پھر وہ جب بے شرم ہو کے نکلتا ہے تو وہ بہت بڑا فساد بن جاتا ہے دنیا کے لیے، معاشرے کے لیے، سماج کے لیے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دو مفاہیم بہت اہم ہیں، نزدیک ہیں۔ عفت کا تعلق زیادہ تر اس بات سے ہے کہ انسان کسی ایسے کام کو انجام نہ دے کہ جو اس کی شہوانی، جو اس کی خواہشات ہیں وہ اس کو لے کے جا رہی ہیں، کسی ایک طرف کھینچ رہی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اسے عفت کہتے ہیں۔ حیا کسی بھی ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر قدر پوشیدہ ہے، یعنی ویلوز ہیں، اقدار ہیں، انسان ان ویلوز کے اگینسٹ کچھ کر رہا ہے، ان قدروں کو پامال کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حیا۔ اور دونوں کا تعلق اخلاق سے ہے، دونوں اخلاقی صفت کے عنوان سے پہچانی جاتی ہیں۔ دونوں کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ جب انسان کسی بھی معاشرے میں یہ نہ سمجھے کہ اس کو خدا دیکھ رہا ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ خود اس کا ضمیر، یعنی خود وہ اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہے، یا اس کا ضمیر اس کو دیکھ کے اندر سے اس کو کوس رہا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ غلط کام ہے، پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا بہت اہم ہے، اسی لیے اس کو جہاد کے مترادف درجہ دیا گیا ہے۔ وہ افراد کے جو عفیف ہیں، وہ افراد کے جو باحیا ہیں، انہیں کہا گیا گویا یہ مجاہد ہیں۔ اور حدیث میں ہے، خود امام علی رضی اللہ علیہ کی حدیث میں ہے کہ وہ شخص کے جو اپنی زندگی میں عفیف ہے، عفت کے ساتھ جی رہا ہے، اور اس کی زندگی میں حیا ہے، اس کا اجر اس شخص سے کم نہیں ہے کہ جو میدان جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا۔
صحیح،
اس لیے کہ وہ جو شہید ہو رہا ہے وہ بھی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر رہا ہے، کہ اس کا نفس اسے کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی بہت کو گزارو، زندگی بہت اہم ہے، اس کو بچاؤ، لیکن وہ خدا کی خاطر اپنی زندگی کو دے رہا ہے۔ یہ شخص اپنی زندگی کو تو باقی رکھ رہا ہے لیکن اپنے نفس کو کچل رہا ہے، اور یہی بہت اہم مرحلہ ہے کہ دونوں کا نازمہ اور دونوں کا نتیجہ حیا اور عفت کا یہ ہے کہ انسان جب تک اپنے نفس کشی پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرے گا، جب تک اپنی نفس کشی نہیں کرے گا، اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے کہ وہ باحیا ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ نیچے 19ویں صدی کا معروف فیلسوف ہے، اس نے ایک جو کتاب بھی لکھی اور نظریہ بھی دیا، وہ اس کو داستان کے عنوان سے بیان کیا جا سکتا کیا جاتا ہے کہ گاڈ از ڈیڈ، اور خدا مر گیا. تو وہ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ ایک انسان ہے، بہت سارے لوگ آمد و رفت ہے، اور ایسی جگہ پہ ایک انسان آتا ہے، ایک آدمی، اس کے ہاتھ میں چھری ہے اور آستین اس کی الٹی ہوئی ہے، اور وہ آ کے چلا کے لوگوں کو جمع کر رہا ہے، دیکھو میں نے کیا کیا. تو لوگ سوچتے ہیں کہ کیا ہے، اس کی چھری سے خون بہ رہا ہے اور آستین اس کی الٹی ہوئی ہے، کہ کیا ہوا. جب لوگ اس کے نزدیک پہنچتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کو قتل کر دیا، اب کوئی خدا نہیں ہے، اب جو چاہو کرو. تو یہ جو منزل ہوتی ہے کہ جو چاہو جیسا چاہو کرو، یہ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں انسان کے ذہن میں خدا مر جاتا ہے کہ خدا نہیں ہے. لیکن اگر خدا کہیں پر ہے تو اب انسان متوجہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا اسے جواب دینا ہے. ماہ مبارک رمضان انسان کے لیے ایک بہت اہم پیریڈ ہے، اس اعتبار سے کہ اس منزل پر پروردگار انسان کو لے کے آتا ہے کہ خود بخود اس عبادت کے ذریعے سے جو روزہ ہے، انسان کے انسان کو پروردگار کنٹرول کرتا ہے، اور خاص طور پہ ان شہوتوں کو کنٹرول کرتا ہے کہ جن کی بنیاد کے اوپر زیادہ فساد ہو سکتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی امت سے، جہاں پر آپ نے خوف کا اظہار کیا ہے کہ میں اپنی امت سے ڈرتا ہوں، تو دو چیزوں سے آپ نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں، ایک پاک دامنی کے نہ ہونے سے، دوسرے اپنی امت کے شکم سے، یعنی انسان کا پیٹ اور انسان کا پاک دامن نہ ہونا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر فساد پیدا ہوتا ہے. اب آپ آئیے عفت اور حیا کو یہاں پر لے کے آئیں. ماہ مبارک رمضان میں پروردگار نے دونوں پہ کنٹرول کیا ہے، کہ یعنی دونوں چیزوں پر پروردگار نے کنٹرول کیا ہے کہ تم جو اپنی تمہاری جائز لذتیں ہیں ان کو بھی اگر تم اختیار کرنا چاہو تو تمہارے لیے مثلا وہ خاص لذتیں جو ظاہری ہیں، اور یہ وہ چیزیں جو غرائز سے جن کا تعلق ہے، پروردگار نے رات میں اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کنٹرول کیا ہے. اور پھر وہ جائز چیز، حلال چیز جو کھانے پینے سے متعلق ہے، اس کو بھی پروردگار نے اس کو بھی کنٹرول کیا ہے کہ یہ بھی اس وقت، یعنی دونوں چیزیں ہیں. یوں تو عام طور پر ایک ایسا
گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ کس طرح ماہ مبارک کے مہینے میں انسان حیا اور عفت کی صفت کو ظہور دے سکتا ہے. ہمارے ساتھ خوش آمدید ناظرین پروگرام مہمان خدا میں. نصرت عباس کم اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. جی قبلہ، آپ بتا رہے تھے کہ ماہ مبارک کا مہینہ آ کر دونوں چیزیں، انسان کا شکم اور انسان کی جو پاک دامنی ہے، دونوں کو
محفوظ کرتا ہے. جی. اب یہاں پر یہ ہے کہ یعنی انسان، جو انسان کے ڈیزائر ہیں، جو انسان کے نفسانی حالات ہیں، جو انسان کے خواہشات ہیں، ان میں کھانا پینا ہے، بہت ساری چیزیں انسان یعنی اسی طرف جاتا ہے کہ وہ کھانے پینے لذتیں ہیں. اچھا، دونوں چیزوں کا تعلق لذت سے ہے، کہ وہ انسان کے خاص نفسانی خواہشات کہ جو پروردگار نے ایک دائرے کے اندر اس کے لیے جائز قرار دیا ہے، کہ اگر جن سے مخالف کی طرف اس کا رجحان ہے تو کہا ہے کہ شادی کے ذریعے سے تم ان غرائز کو پورا کر سکتے ہو، لیکن اسے بھی اس ماہ مبارک میں محدود کیا ہے. کھانے کے لیے پروردگار نے کہا ہے کہ تم کلو وشربو، سب کچھ کھا سکتے ہو، سب کچھ پی سکتے ہو، لیکن خیال رہے حرام چیزوں کی طرف تم نہیں جا سکتے ہو، نجس چیزوں کی طرف تم نہیں جا سکتے ہو. تو وہ جو حلال چیزیں پروردگار نے تمہارے لکھی ہیں، ان حلال چیزوں کو بھی، اس دائرے کو بھی اس ماہ مبارک میں پروردگار نے اس کا دائرہ کم کیا ہے. تو یہ ایک تمرین ہے، یہ ایک مشق ہے ہماری، کہ اگر ہم اس 30 دن میں ان چیزوں کی طرف کہ جو ہمارے لیے حلال ہیں، ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں پروردگار کی رضا کی خاطر،
تو عام دنوں میں
بھی ہم چھوڑ سکتے ہیں. اور یہ بہت اہم ہے، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. آپ حدیث دیکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک اپنے دامن کو محفوظ رکھنا، اللہ کے نزدیک اپنے دامن کو محفوظ رکھنے سے زیادہ بڑی کوئی عبادت نہیں. یعنی یہی جو ہم نے ابتدائی بحث میں آپ نے گفتگو کی عفت، عفت سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ تم اپنے شکم کو، شکم تمہارا شکم حرام خور نہ ہو، یعنی تمہارے شکم میں حرام چیزیں نہ داخل ہوں، اس کو تم کنٹرول رکھو. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب شکم اور انسان کا پیٹ حرام چیزوں کا عادی بن جاتا ہے، تو اس کے اثرات انسان کے پورے وجود پر ظاہر ہوتے ہیں، یہ آنکھ، کان، ہاتھ پیر، ناک، یہ سب کے سب، یہ ایک طرح سے جو کچھ انسان کھا پی رہا ہے، جو اس کے اثرات ہیں وہ اس کے اوپر ظاہر ہونے لگتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں وہ تمام افراد کے جو ان سب چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کبھی بھی ان سے آپ نہیں دیکھ سکتے کہ گناہ کوئی ایسا سرزد ہو کہ مثلا آنکھ خطا کرے. آپ یعنی اس پہ تعجب ہوگا کہ آغا حائری یزدی، ان کا علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ کہنا تھا کہ میں اگر خواب بھی دیکھتا ہوں تو خواب میں بھی اگر کوئی نامحرم میرے سامنے آتا ہے تو میرے نفس پر مجھے اپنا اتنا کنٹرول ہے کہ میں اگر نامحرم خواب میں بھی سامنے آتا تو آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں. یعنی کیا منزل ہے؟ خواب ہے، عالم تکلیف نہیں ہے، لیکن اس درجہ روح کو پاکیزہ بنایا ہے. اور پاکیزہ کیسے بنایا ہے؟ خیال رکھا ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے. کھانے پینے کا انسان جب خیال رکھتا ہے تو اس مرتبے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے، اس منزل پر پہنچتا ہے کہ وہ خواب میں بھی اپنے نفس کے اوپر اختیار رکھتا ہے، جبکہ خواب ہے، عالم خواب ہے، لیکن یہ منزل ہے. یعنی اتنا انسان عفیف ہو جاتا ہے، اتنا انسان باحیا ہو جاتا ہے. اور پروردگار نے اس ماہ مبارک میں ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے یہ اس طرح سے ایک پورا پیریڈ رکھا ہے کہ اس میں ہم تمہیں اس مراحل کی سیر کرائیں گے کہ جس مرحلے پر جا کر فرشتے تمہیں دیکھ کر یہ کہیں گے کہ واقعاً پروردگار تو نے جسے خلق کیا، اسے خلق کرنے کے بعد احسن الخالقین کہنے کا حق تھا تجھے، اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اختیار ہے، شہوتیں اس کے وجود کے اندر ہیں، نفسانی خواہشات اس کے وجود کے اندر ہیں، لیکن تیرے حکم کی خاطر ملکوت تک پہنچنے کے لیے سب کچھ چھوڑ رہا ہے. تو اس کے اندر یہ جو حیا باقی ہے، اس کے اندر جو یہ عفت پائی جا رہی ہے، یہی اس بات کا سبب ہے کہ انسان فرشتوں سے آگے چلا جائے اور فرشتے اس کے اوپر ایک طرح سے مباحات کریں اور قابل رشک نگاہوں سے دیکھیں کہ انسان کس نتیجے تک پہنچا، کس منزل تک پہنچا، کس مرحلے کو اس نے حاصل کیا.
جی، گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ ماہ مبارک کا مہینہ اور خاص طور پر روزے کی حالت میں انسان کس طرح اپنے اندر عفت اور حیا کی صفت کو ظہور دے سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آنتوں کے مریض کو روزے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے. بعض لوگوں کے درمیان آنتوں کی تحریک پذیر بیماری پائی جاتی ہے. یہ بیماری پیٹ کا درد یا پیٹ کے درد کے ساتھ دست، پیٹ کا درد اور شدید قبض کے ہمراہ ہوتی ہے. یہ بیماری زیادہ تر اس وقت پلٹ آتی ہے جب انسان شدید اسٹریس، اضطراب یا نفسیاتی بے چینی سے دوچار ہو. چنانچہ ماہ مبارک رمضان میں چین و سکون میں اضافہ آتا ہے اور نفسیاتی اضطراب اور بے چینی میں کمی واقع ہوتی ہے. لہٰذا اس وجہ سے یہ مبارک مہینہ ایسے بیماروں کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ایسے بیماروں کے لیے نہایت ضروری ہے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اہم چیزوں سے بھی پرہیز کریں، جیسے بیج اور ایسڈ والی ڈرنکس. ان بیماروں میں جو افراد السر کولائٹس میں مبتلا ہیں، یعنی شکم درد، دست کے ساتھ خون، بلغم ان کے بدن سے خارج ہوتا ہے، انہیں روزہ رکھنے یا روزہ نہ رکھنے کے سلسلے میں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے، تاکہ ڈاکٹر 8 گھنٹے میں لی جانے والی دوائی اور خوراک کو روزہ رکھنے کی صورت میں بدل دے. روزے کی حالت میں آنتوں کے بیمار قبض کو روکنے کے لیے کیا کریں؟ ایسے بیماروں کو روزے کی حالت میں، خاص کر اس گرمی کے موسم میں، قبض کو روکنے کے لیے افطار سے سحری تک مایعات، بالخصوص پانی زیادہ استعمال کرنا چاہیے. سحری اور افطاری میں لازمی طور پر سبزیاں، پھل اور سلاد استعمال کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ زیادہ تر روٹیاں اور زیتون کا تیل استعمال کریں. سحری اور افطاری میں فیٹی غذاؤں سے اجتناب کریں، اسی طرح جلیبی اور پکوڑے سے بھی پرہیز کریں. روزہ معدے کی تکلیف بھی دور کرتا ہے، ہاضمے کے نظام کو مضبوط بناتا ہے اور جسم میں چربی اور نمکیات کو بھی معتدل بناتا ہے. رمضان المبارک کے 1 ماہ کے روزے میں معدے کا ورم، کھچاؤ، خے، ڈکار، منہ میں پانی بھر آنا اور بھوک کی کمی جیسی بیماریاں کافی حد تک دور کر دیتے ہیں.
خوش آمدید ناظرین پروگرام مہمان خدا میں، اور چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. جی قبلہ، آپ اسی کو بیان کر رہے تھے حدیث کی روشنی میں.
حدیث کی روشنی میں میں اس چیز کو بیان کر رہا تھا کہ کس طرح سے عفت اور حیا کو پروردگار نے اس کی ایک یعنی عفت اور حیا کے مظہر کے طور پر، کہ جہاں پر انسان عفیف بھی ہے اور باحیا بھی ہے، ماہ مبارک کو رکھا ہے، ایک آئینہ ہے، آئینہ بندگی ہے. آپ دیکھیں کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی وجہ سے انسان، اکثر تعداد لوگوں کی دو چیزوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، ان میں سے ایک شکم ہے اور ایک یہی جس کو آپ نے بیان کیا کہ پاک دامنی کا لحاظ نہ کرنا. ان دو چیزوں کی وجہ سے لوگ جہنم کا شکار ہوں گے، اور ان دونوں چیزوں کو پروردگار نے اس مہینے کے اندر کنٹرول کیا ہے، ان دونوں چیزوں کو. اور اسی لیے پروردگار کا یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اسی لیے پروردگار کا یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، کہ جب یہ دو چیزیں کنٹرول میں ہیں، انسان اب خدا کے ساتھ میں ہے، گویا اس نے اپنے آپ کو خدا کی راہ پر لگا دیا ہے، اور خدا خود اس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، لے کے آگے چل رہا ہے. اگر یہ چیز، یعنی یہ بہت، یعنی اس کے اندر بڑا مسئلہ ہے کہ انسان اگر باحیا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے سامنے اسے جواب دینا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہے، اگر اس منزل پر ہے انسان، تبھی وہ رکتا ہے مختلف ان مسائل سے کہ جو سماج میں فساد کا سبب ہیں. لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو انسان بہت آسانی کے ساتھ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا قلب، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، نتیجہ اس کے بعد وہ دل مر جاتا ہے. جب وہ دل مر جاتا ہے تو پھر اب خدا نہیں رہتا، پھر وہ شیطان اس کا مسکن بن جاتا ہے.
یہ بالکل دیکھا بھی ہے کہ روزہ خود جیسے آتا ہے تو انسان، اگر کوئی ایک غلط منظر اس کی آنکھوں میں آگے آتا ہے تو خود ایک اندر سے اس کو وجود، اس کا شعور کہتا ہے کہ تمہارا روزہ ہے تم، یعنی خود بخود روزہ انسان کو باحیا بناتا ہے اور عفت کی طرف. زبان سے اگر مثلا کوئی برائی یا غیبت خدا نہ خواستہ سرزد ہو رہی ہو تو اس کو خیال آتا ہے کہ میرا روزہ ہے، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے.
جی بالکل.
یعنی کہ اس کے اندر یہ ہم دیکھیں کہ روزہ خود بخود انسان کو آگے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی اس کے، کہ وہ انسان کے اندر حیا کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے.
بالکل. اس کو یہ کہا بھی گیا ہے کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک
بھوکا رہے،
بلکہ بیوی زہرا سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ روزہ جس طرح سے پروردگار نے چاہا ہے وہ روزہ کچھ اور ہے، ہم جو رکھ رہے ہیں وہ روزہ کچھ اور ہے. آنکھوں کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، انسان کے ہاتھ پیر اعضاء و جوارح، یہ مکمل اعضاء و جوارح، آنکھ، کان، ہاتھ پیر، کان، ناک، یہ سب کے سب جب اطاعت پروردگار میں ہو تو اب یہ وہ روزہ ہے کہ جس روزے کے لیے پروردگار کہتا ہے کہ اپنے روزے دار بندے کی جزا میں خود ہوں. چونکہ نہ اس کی آنکھ اس کی تھی، نہ اس کا کان اس کا تھا، نہ اس کی زبان اس کی تھی، اس لیے کہ زبان کھولنے سے پہلے وہ حیا کا پیکر تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ میں زبان کھولوں بے شرمی نہ ہو، خدا ہے تو پھر وہ زبان بھی اس راہ میں اس نے کھولی کہ جہاں میں نے چاہا. اس نے کانوں سے وہی چیز سنی جو میں نے چاہی، آنکھوں سے وہی منظر دیکھا جو میں نے چاہا، اور پھر اپنے وجود کو اس نے اس طرح سے میرے لیے آمادہ کیا تھا کہ کھایا پیا تو کچھ بھی نہیں، جو میں نے چاہا وہی کیا. اور اس کھانے پینے کے اوپر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے اعضاء و جوارح کو بھی اطاعت پروردگار کے اوپر اس نے راغب کیا. نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس انسان کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ روزے دار کی جزا میں خود ہوں. اسی لیے روزے کو پھر کہا گیا کہ روزہ ایک سپر ہے جہنم کی آگ کے لیے. کیسے سپر ہے؟ اس لیے کہ روزہ جب انسان رکھ رہا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک کچھ چیزیں ہیں جن سے پرہیز کر رہا ہے، کھانا پینا نہیں، وہ تمام تر ان چیزوں پر عمل کر رہا ہے جو پروردگار نے اس سے چاہے ہیں، چاہا ہے، جو پروردگار نے اس سے چاہا ہے، اور تمام تر ان چیزوں سے رک رہا ہے کہ جسے پروردگار نے روکا ہے. تو جب وہ اس منزل پر ہے، اطاعت پروردگار کی اس منزل پر ہے، تو وہ اس نتیجے تک پہنچ رہا ہے جو روزے کا نتیجہ ہے، کہ جس کے لیے کہا گیا لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم تقوی الہی اختیار. اور اس کو، اس منزل پر علامہ طباطبائی نے بہت اچھے اور دلنشین انداز میں اس پہ گفتگو کی ہے، کہ شاید دامن وقت میں گنجائش نہ ہو، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ تقوی ہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر انسان نورانیت قلب اپنے وجود کے اندر لا سکتا ہے. جب اپنے وجود کے اندر وہ نورانیت لے کے آئے گا، جو دل کی طہارت اور نورانیت ہوگی، تو وہ تاریکیوں کی طرف جائے گا ہی نہیں، جب تو وہ تاریکیوں کی طرف نہیں جائے گا تو صرف اسی راہ پر حرکت کرے گا جو پروردگار کا راستہ ہے، جو نورانی راستہ ہے، اور یہ تقویٰ انسان کے وجود میں یہ چیز لے کے آتا ہے. اور تقوی کا لازمہ، پھر تقوی کی ایک شق آپ کہہ سکتے ہیں، تقوی کی ایک فر ہے کہ تقوی کے جو مراحل ہیں اس مراحل تقویٰ میں ذکر ہوتا ہے کہ حیا ہو، اور مراحل تقویٰ میں ہے کہ انسان عفیف ہو، عفت ہو. عفت اور حیا بہت اہم ہے، یعنی دونوں ایک طرح سے انسان کے لیے ایک رکن رکین ہیں، بنیادی وہ چیز ہیں کہ جہاں پر انسان عبودیت کو پیش کر سکتا ہے اس کے سائے میں. لیکن اگر خدا نخواستہ وہ ایسے افراد ہوں کہ جہاں ان دو چیزوں میں انسان نے دیکھا کہ کہیں پر کمزوری ہے، تو وہاں پھر تقویٰ بھی نہیں ہے.
جو گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے روزہ اور حیا اور عفت کی صفت، ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، وهو خیر ناصر ومعین. ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے زکاۃ فطرہ کے احکام. یہ بہت ہی اہم واجب ہے جس کے حوالے سے بہت تاکید کی گئی ہے، اور اس حوالے سے یوں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان زکاۃ فطرہ ادا نہ کرے تو اس کے پورے ایک مہینے کے روزے معلق رہتے ہیں اور وہ بارگاہ الہی میں مقبول واقع نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ عید فطر والے دن اپنا فطرہ ادا کرے. اس حوالے سے کچھ اہم مسائل کی طرف انشاءاللہ آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا. پہلا مسئلہ اس حوالے سے جو فقہا فرماتے ہیں وہ یوں ہے کہ انسان پر عید فطر کے ایک دن پہلے غروب کے وقت ان تمام افراد کا فطرہ اس پر واجب ہو جاتا ہے جن کی وہ کفالت کرتا ہے اور جن کی زندگی کے مخارج ادا کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ افراد جن کے اخراجات کو وہ برداشت کرتا ہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مرد ہوں یا عورت ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو. یعنی اگر کوئی انسان کسی کافر کا بھی مہینے کا خرچہ دے رہا ہو، اخراجات برداشت کر رہا ہو، تو اس کا فطرہ اس شخص پر واجب ہو جاتا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس اہم واجب کی رعایت کرتے ہوئے اسے ادا کرے. دوسرا مسئلہ اس حوالے سے یوں ہے کہ فطرے کے واجب ہونے میں واجب النفقہ ہونا واجب نہیں ہے، بلکہ ہر اس فرد کا فطرہ واجب ہوتا ہے جس کے حوالے سے اس نے خود والنٹیئر ہو کے یہ ذمہ داری اپنے گردن پہ اٹھائی ہو کہ میں اس شخص کے تمام زندگی کے اخراجات دینا چاہتا ہوں. اور تیسرا مسئلہ فقہا اس حوالے سے یوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کی انسان کفالت کر رہا ہو، اس کے اخراجات کو ادا کر رہا ہو، اس کے اپنے شہر میں نہ ہو، کسی دوسرے شہر میں ہو، پھر بھی اس شخص کا فطرہ اس پر واجب ہوتا ہے. اس صورت میں اگر وہ یوں چاہتا ہے کہ وہ شخص جو اس کے شہر میں نہیں، دوسرے شہر میں ہے، اس کی کفالت میں ہے، وہ اپنا فطرہ خود ادا کرے، تو اس انسان کو چاہیے کہ اس دوسرے شخص کو اپنی طرف سے وکیل بنائے، اجازت دے، اور اگر مطمئن ہو جائے کہ وہ فطرہ ادا کرے گا تو اس سے فطرہ ساقط ہو جاتا ہے اور اس پر فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے. چوتھا مسئلہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے اکثر محافل میں، وہ مہمان کے حوالے سے ہے کہ وہ مہمان جو عید فطر کے رات غروب سے پہلے انسان کے پاس مہمان کے طور پر آتا ہے اور افطار کرتا ہے، اس کا فطرہ میزبان پر واجب ہو جاتا ہے. البتہ اس حوالے سے فقہا ایک شرط بیان کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ جو مہمان آ رہا ہے وہ غروب سے پہلے آئے اور صرف ایک رات کے لیے یا ایک دن کی افطاری کے لیے نہ آئے، بلکہ اس انداز میں آئے کہ وہ رات میں اس رات افطار کرے، شب عید فطر والی رات، اور کئی دن رہنے کی نیت سے آئے، اس انداز سے رہنے کی نیت سے آئے کہ لوگ کہیں کہ اس مہمان کا کھانا پینا جو ہے اس میزبان کے پاس ہے، تو اس صورت میں اس مہمان کا جو فطرہ ہے وہ میزبان پر واجب ہو جائے گا. اگر مہمان فطرہ دے بھی تو بھی میزبان سے ساقط نہیں ہوگا بلکہ میزبان پر واجب ہے. لیکن اگر کوئی مہمان صرف ایک ہی رات کی افطاری کے لیے دعوت پر آتا ہے یا اپنی طرف سے آتا ہے، چاہے وہ غروب سے پہلے آئے یا بعد میں آئے، لیکن رہنے کی نیت سے نہیں آتا، بس ایک رات کے لیے مہمان آتا ہے، تو اس صورت میں اس شخص کا فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہے. خداوند متعال ہم سب کو تمام شرعی احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خوش آمدید ناظرین پروگرام مہمان خدا میں، اور ہماری گفتگو چل رہی ہے روزہ انسان کے اندر حیا اور عفت کی صفت کو ظہور دیتا ہے. چلتے ہیں مہمان کی طرف. جی قبلہ، میں چاہوں گا کہ کوئی ایک خاص پیغام اس موضوع سے متعلق اگر آپ ناظرین کو دینا چاہیں.
عفت اور حیا سے متعلق امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے جو اس موضوع سے کافی میچ کر رہی ہے، لہذا اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ الصبر علی شہوت عفت. انسان اگر اپنی شہوتوں پر کنٹرول کر رہا ہے، ان کو روک رہا ہے، تو یہی عفت ہے. تو اگر آپ کو عفت کے معنی کے مطلب ابھی تک اگر کہیں پر یہ لفظ آیا عفت اور ہم نے سوچا کہ عفت کیا ہے، تو اس کا ایک سیدھا سا جواب عفت یہ ہے کہ انسان شہوتوں پر کنٹرول کرے. اور اس ماہ مبارک رمضان میں شہوات پر کافی حد تک انسان کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، عفیف بن جاتا ہے. جب عفیف بن جاتا ہے تو پھر خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور جب خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے تو پھر اب یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ پروردگار فخر کرتا ہے اس بات پر کہ دیکھو ملائک سے، اور یہ ہے احادیث میں، اور فرشتوں سے خطاب ہوتا ہے کہ دیکھو یہ وہ میرے بندے ہیں کہ جن کو میں نے خلق کیا تھا، اور شب کی تاریکی میں سو سکتا ہے لیکن یہ نہیں سو رہا ہے، اور کچھ چین نہیں مل رہا ہے، عبادت پروردگار کر رہا ہے.
بہت شکریہ قبلہ، آپ تشریف لے کر آئے اور جو ہے وہ اتنی بہترین گفتگو سے ناظرین کو مستفید کیا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے ماہ مبارک کا مہینہ یا خود روزہ انسان کو کس طرح بحیا اور عفیف قرار دیتا ہے. ناظرین یہی وجہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر ماہ مبارک نہیں ہے وہ معاشرہ بے حیا ہے، وہاں پر عفت نہیں ہے. آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھوکھا پیاسا رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، تو ہمارا ان کو یہی پیغام ہے کہ بھوک پیاس صرف ظاہری نہیں بلکہ یہ باطن کو کمال تک لے کے جاتی ہے، یہ انسان کو، یہ پورے معاشرے کو باحیا قرار دیتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.